الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. یہ حدیث پاک کی ایک دعا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حال پر جو شفقتیں فرمائی ہے ان شفقتوں میں سے ایک محتم بشان چیز امت کو مختلف دعائیں دی کہ تم اپنے رب سے تعلق کیسے جوڑو گے, ان کے سامنے کیسے گڑ گڑاؤ گے اور اپنے دین دنیا کے مقاصد اللہ سے کیسے حل کرواؤ گے. ایک ایک چیز آپ نے دعاؤں کے اندر امت کو سکھلائی. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے, یہ دعا کا ذکر ہے کہ اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں الحمدللہ, لیکن جہنم والوں کی حالت اس سے اللہ کی پناہ, اس سے اللہ بچاوے. اس کے سوا جو بھی حالت آوے وہ حالت اس پر الحمدللہ. یہ چھوٹی سی ایک ٹکڑے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ کیا کہ جہنم سے بچنا اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے متعلقین کے لیے یہ کتنا محتم بشان مسئلہ ہے. اور سب سے بڑی یہ فکر, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے گھر والوں کو اور اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر کسی انسان نے اپنی اولاد کو گھر دیا, گاڑی دی, مکان دیا, دکان دی, زندگی بھر بیٹھے بیٹھے کھانے کے تمام سامان کر دیے, لیکن اگر اس کو ہدایت پر نہیں ڈالا, اسے کچھ بھی نہیں دیا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اولاد کی زندگی میں نے کامیاب زندگی بنا دی ہے. کتنے دن تک کے لیے؟ 50 سال, 60, 70, 80, اس کے بعد کیا؟ اگر ہدایت والی زندگی اس کے پاس نہیں ہے اور اس نے نہیں گزاری, اسی لیے انسان کی جتنی حاجتیں ہیں, کھانا پینا, مکان, لباس, نکاح, شادی, ان تمام حاجتوں کو خدا سے مانگنا, لیکن یہ ہدایت کی حاجت اس کو کمپلسری کر دیا. ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سے ہدایت مانگو گے, اللہ سے ہدایت مانگو گے, ہر نماز کے اندر یہ لازم قرار دیا. باقی چیزیں مانگنا تو ہر ایک انہی سے ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر چپل کی پٹی ٹوٹ گئی, گھر میں نمک نہیں ہے, تب بھی خدا سے جا کر مانگ. لیکن وہ ترجمے والے کو کہتے کہ آہستہ آہستہ بولے, یہاں تک آواز نہ پہنچے ان کی, اتنا کہہ دو بس. یہ اس مجمعے کے لوگ ادھر دیکھتے, آواز وہیں تک رہے. ترجمے کے اصول ہیں کہ جو اپنا مخاطب ہے وہیں تک آواز رہے. تو ہدایت کا مانگنا, اب ہم لوگ ہدایت تو مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. ہر مصلی ہر نماز میں مانگتا تو ہے خدا سے, لیکن پھر اس کا جائزہ لے کہ میں عبادات میں تو ہر مصلی ہدایت پر ہے, وضو کرے گا شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ابھی آج میں نے وہاں صبح میں مدرسے کے اندر ایک بات کہی نعمانیہ میں, اس وقت وضو کے بارے میں اسراف اور فضول خرچی پانی کی, یہ اتنی زیادہ مصیبت امت کے اندر بڑھی ہوئی ہے. احادیث میں آتا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کان یتوضأ بالمدح, اور مدح جو ہے اگر تقریباً تھوڑا سا وسعت کے ساتھ کہا جاوے تو وہ ہاف لیٹر پانی ہوتا ہے. آپ کا وضو ہاف لیٹر پانی سے ہوتا ہے. اب ہم میں سے ہر وضو کرنے والا شخص وضو کرنے سے پہلے نیچے بالٹی رکھ دے اور پھر وضو کرے, تو اس کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کتنا پانی اس وضو میں خرچ کیا ہے. ویسے اندازہ نہیں ہوگا, لیکن نیچے بالٹی رکھے اور اس کے بعد اس حدیث پاک کو دیکھے, کانا یتوضأ بالمدح, اور اپنے تقریباً 5 لیٹر ہر وضو کرنے والا شخص, اور اس کا نتیجہ. ایک مرتبہ ہم حضرت اقدس مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ نماز میں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں, قلب جمتا نہیں ہے. فوراً یہ کہا, میرے خیال سے وضو میں پانی کا اسراف بہت کرتے ہوں گے. فوراً یہ کہا, اس لیے کہ یہ اسراف معصیت ہے اور وضو عمل ہے, اور عمل کے اندر جب معصیت داخل ہو گئی تو اس عمل کی جو برکات ہے وہ اس میں سے نکل گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قلب نماز کے اندر جمتا نہیں ہے, بدن یہاں ہے اور انسان کا قلب بازاروں کے اندر گم رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. جائزہ لے اس کا, ایک دوسرے کو نصیحت کرے. ہم لوگ نہیں انل منتر کے باب میں بہت زیادہ دن بدن آپ رہے ہوں پڑھے لکھے, روا دینی مروا دے, جب مرتا ہے تو مروا دینی یار, تارا ہوں پنچات. ارے بھائی اس کو پنچات کہتے ہیں آپ, امر بالمعروف نہیں انل منتر کو آپ پنچات کہتے ہیں. پنچات تو کہتے ہیں لایانی اور فالتو چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا, اس کو پنچات کہتے ہیں. یعنی جو چیزیں ہماری زندگی کا پرابلم نہیں ہے اس کو پرابلم بنانا. آج کل ہم لوگوں کو ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی کے جو پرابلم نہیں ہے اس کو ہم اپنا پرابلم بناتے ہیں, اس کے لیے فکر ہے, اس کے لیے تدبیر ہے, اس کے لیے غم, اس کے لیے نیند کی قربانی. وہ تو ہار گیا. ارے بھائی تیاری کرے تو نہیں ہوں تاری مصیبت پا گئی, میں تنوع تاڑو ہوں چھ مصیبت تیاری کر, یہ جیتی گیا تھی میں تنے ہو چکی, یہ اڑی گیا تھی میں تنے ہو چکی. اب بتلاؤ کہ یہ میرا اور آپ کا پرابلم ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا دنیا کے اندر. عموماً نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے. پھر اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا, اس نے اس کو ایسا کیوں کہا؟ تجھے کسی نے حکم بنایا ہے, تجھے کوئی پوچھنے کے لیے آیا ہے, تیری عدالت اور کورٹ میں کوئی کیس لایا ہے. ہر دو انسانوں کے درمیان میں جو کچھ ہوا, یو نو, یو سی, یو ہرڈ, اب وہ پوری رام کہانی بیان کرنا شروع کر دیں گے. اور ہوا کیا نتیجہ میں, بھئی سب کا خلاصہ اگر آپ کا ہے تو نتیجے میں کیا ہوگا, وہ رائٹ ہے اور یہ رونگ ہے, بس یہی خلاصہ ہوا نہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رونگ ہے. آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ اس میں رائٹ کون ہے اور رونگ کون ہے؟ یا زیادہ سے زیادہ یہ خلاصہ ہوا کہ یہ آدمی اچھا ہے, یہ برا ہے, یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں جانے کے قابل ہے اور یہ جہنم میں جانے کے قابل ہے. یہ جنت اور جہنم کی چابیاں اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی. آپ کو پڑی کیا ہے دنیا بھر کی چیزوں کی؟ یعنی جو چیزیں ہم سے کوئی متعلق, اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو جا کر نصیحت, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس لائن سے تھوڑا سا, وہ بھی نصیحت کے درجے میں, کہ بھائی یہ غلط ہے, یہ کام نہ کرے, فلاں چیز غلط ہے, بس اس سے زیادہ دنیا بھر کی یہ فکریں. ہماری زندگی کے 50% سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ ہے ہم دنیا والوں کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں. لوگ مجھے اچھا کہے, لوگ مجھے اچھا سمجھے, لوگ میرے بارے میں اچھا بولے, لوگ مجھے سماج میں, سوسائٹی میں, فیملیوں میں, ہر جگہ میرے نام کی واہ واہ ہو. تو گویا کہ دوسروں کے ذہن کو ہمارے بارے میں اچھا بنانے کے اوپر ہماری محنتیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ساری محنتوں کا دار و مدار یہ ہے کہ انسانوں کے دماغ اور ان کے قلب اور ان کے ذہن پر ہمارا اپنا ایک اثر ڈالے ہم, اور اس کی وجہ سے ہماری ایک خاص شان مخلوق میں پیدا ہو جاوے. اس جذبے کا نام ہے حب جاہ. ایک ہے اچھا بننا اور ایک ہے اچھا کہلوانا. اچھا بننے کی تو ہر شخص فکر کرے, فیما بینہ و بین اللہ, میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں یا نہیں ہوں, وہ ہر شخص تنہائی میں بیٹھ کر سوچے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. انسان اپنی ذات کے بارے میں بہت بصیرت کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ تو کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے, اگرچہ وہ اپنے بارے میں کتنے ہی عذر پیش کرے. عذر تو ہر ایک پیش کرے گا, کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ایک کام آپ نے کیا لہذا یہ رونگ ہے, وہی کام دوسرے دن میں کروں گا اور آپ یوں کہے کہ مولوی صاحب اصل میں وہ یوں ہوا ہے اور اصل میں بات یہ تھی اور نقل میں وہ چرانچے وہ ایسا ہو گیا, اور اپنی بات کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہے اور یہ اصلاح کا بنیادی نقطہ ہے. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا وہاں تک انسان ایسا ہی عیوب سے, نقائص سے اور کمزوریوں سے بھرا ہوا رہے گا اور اسی حالت میں اس دنیا سے جائے گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, قد افلح من تزکا. تو یہ ایک ایسا مرض ہے مدحی من الخلق، مخلوق سے اپنی تعریف سننے کا، چاہنے کا، تعریف کہلوانے کا جذبہ. ہمارے ایک رفیق ہے وہاں مدرسے میں، ہر جگہ بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں جگہ جگہ پر. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ تو بار بار اس کے اوپر ہمیں متوجہ کرتے ہیں مخلوق کی تعریف کی، لیکن جب ہم بیان ختم کر کے ہم نکلتے ہیں تو بس وہ مخلوق کی تو عادت ہے. ہم کیا کریں اور نفس اس کے اندر. تو میں نے یوں کہا کہ مولوی صاحب دیکھو آپ ایسا کرو کہ جب اس زمانے میں جب وہ فقط جمعہ کے لیے جاتے تھے، میں نے کہا جمعہ کی نماز کے بعد اتنی لمبی سنتیں پڑھو، اتنی لمبی سنتیں پڑھو کہ ساری مخلوق بھاگ جاوے. اس لیے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کی تعریف کرنے کے لیے باہر کھڑے رہیں گے. اب ساری مخلوق بھاگ جائے گی تو نفس کو اس کا خوراک ملے گا نہیں، نفس جو خوراک چاہتا ہے وہ ملے گا نہیں، تو وہ خود بخود ٹھکانے آ جائے گا کہ تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ ان کی صحت آمادہ نہیں ہوئی بات کرنے کے لیے، تو اپنے ایک خلیفہ کو بٹھا دیا کہ مولوی صاحب آج آپ مجلس کریں گے. چنانچہ انہوں نے مجلس کی. حضرت شیخ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس ختم ہو گئی، لوگ بھی اٹھ اٹھ کر چلے گئے. اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ پوچھنے لگے، حضرت کوئی چیز اگر اصلاح کے قابل ہو تو ذرا بتلا دینا، کوئی غلطی ہو تو، مجھ سے کوئی غلطی ہو تو بتلا دینا. فوراً شیخ نے کہا، ہاں تمہارے نفس کے اندر چور ہے، کسی نے تمہاری تعریف نہیں کی اور نفس چاہتا ہے کہ کوئی کچھ تو کہے، اس لیے اپنے شیخ کو غلطی کے نام سے پوچھ رہے ہیں کہ شیخ یوں کہہ دیں گے کہ نہیں ماشاء اللہ بڑی قیمتی بات ہے آپ نے کہی اور آپ کے نفس کو اپنی غذا ملے گی، آپ اس کا علاج کراؤ، آپ کے اندر یہ مرض ہے. اصل میں ایک ایسا مرض ہے حب جاہ کا اور حب الخلق من المدح کی، کہ بعض انسان تو اس دنیا سے وفات پا کر چلے جاتے ہیں پھر بھی اس مرض کو بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ میرے اندر یہ مرض ہے. اس لیے کہ ایک تو ہے مرض کا سمجھنا، اور پھر مرض کے سمجھنے کے بعد اس کے علاج کو سوچنا یا پوچھنا یا جاننا، اور اس کے بعد پھر اس کا علاج کرنا، تب جا کر آدمی ان امراض سے پاک ہوتا ہے. ایک آدمی کے قلب میں حسد ہوتی ہے، زندگی بھر وہ حسد کے جذبات لے کر چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. ہر ایک آدمی کے اوپر، اتنا بڑا دریا سمندر کا ہے، لیکن بس اس کا خیال یہی ہے کہ ایک بھی قطرہ میرے سوا کوئی نہ پیئے، یہ سارے سمندر کا پانی اللہ نے مجھے ہی پیدا کیا ہے، اس دنیا کو میرے لیے پیدا کیا ہے، مجھ کو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، اگر میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا تو دنیا کسی کام کی نہیں ہے. یہ بھول جانا، یہ دنیا بہت پرانی بستی ہے، بہت پرانی آبادی ہے، ہم جیسے اس میں لاکھوں کروڑوں ابجوں ملینوں آئے، اپنی اپنی شان دکھلائی اور اپنا اپنا حصہ لیا. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا جو جو حصہ ہے وہ لے لو اور یہاں سے چلتے بنو. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا میرے لیے ہے، میں اگر نہ ہوتا تو دنیا بیکار تھی، اور میرے چلے جانے کے بعد معلوم نہیں دنیا کیا ہوگی. بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، دنیا کا نظام اپنی حالت کے اوپر چلا جا رہا ہے، کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ تو دنیا ہے ہی. وہاں ابھی میں مغرب سے پہلے کھڑا کھڑا دیکھ رہا تھا، دو بورڈ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، ادھر نکاح کا ہے اور ادھر جنازہ کا ہے، وہ دو ساتھ میں لگے ہوئے. میں نے دوستوں سے کہا کہ میں نے کہا دیکھے دنیا کا تماشا دکھلاؤں، ادھر آؤ. یہ بتلا رہے ہیں کہ دنیا ایسی رنگ بے رنگی ہے بھائی، کسی کی بارات نکل رہی ہے ادھر اس کا جنازہ جا رہا ہے، اس کے گھر میں شہنائیاں بج رہی ہے، اس کے گھر میں ماتم ہو رہا ہے، وہاں خوشیاں ہے ادھر رونا ہے, یہ ہے دنیا کا خلاصہ. تو وہاں بوڑ پر لگا ہوا, ادھر نکاح ہے ادھر دنیا ہے, وہ تو چلی جا. انسان کو اپنی خیر منانی چاہیے, اپنی زندگی, اپنے اعمال, اپنے ایمان, اپنی صحت, اپنے معاش کی فکریں, ان چیزوں میں اگر کوئی آدمی, اسی لیے مشہور بات ہے علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغاله بما لا يعنی, علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغاله بما لا يعنی, اللہ تبارک و تعالی بندے سے ناراض ہے, اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ لا یعنی چیزوں کے اندر مشغول ہو. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کی نظر شفقت میرے اوپر نہیں ہے, اس لیے مجھے فالتو کاموں میں لگا دیا, اور کام کی چیزوں میں لگا ہوا ہے, فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے, تو آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کی شفقت ہے, نظر ہے, اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ مجھے خیر کے مقام تک پہنچا لے. بہرحال امراض قلب ایک ایسی وبا ہے کہ انسان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے کہ حب جاہ سے انسان میں ریا پیدا ہوتی ہے, اور ریا تمام اعمال کے اخلاص کو ختم کر دیتا ہے. فضائل میں ہم مشہور حدیث ہیں, دیکھیے کتنا, تین کام کتنے عظیم الشان, کہ شہید نے جان دی, عالم نے اپنا علم مخلوق کے اوپر کھپایا, اور سخی نے اپنا مال مخلوق کے اوپر, لیکن ریجیکٹ ہو گئے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے جاؤ. یعنی کتنی بڑی قربانی ہے, یہ کیوں ہوا؟ ایک خرابی کی وجہ سے, بس قلب میں جو ریا کا مرض ہے, یہ کم وقت ایسی خراب بیماری ہے, اتنی خطرناک اور ایسی خراب بیماری ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے کاموں کو چھپاوے, میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کیا کیا کیا, میری اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہے. بھائی تمہیں کیا پڑی ہے, تمہیں کیا چاہیے وہ تم پوچھ لو اپنے بارے میں, میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں. اس لیے کہ اس میں آدمی اخلاص, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح قادسیہ ہے, قادسیہ کے اندر مجوس کے ساتھ لڑائی ہوئی صحابہ کی, مجوس کا جو سپہ سالار اعظم تھا بڑا پہلوان, اس نے یوں اعلان کیا کہ جو شخص مسلمانوں کے امیر سعد ابن ابی وقاص کو قتل کرے گا اس کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کرا دوں گا. نام کیا, نام اس کا نام بولو بھائی, میں بھول گیا نام, وہ پہلوان ایران کا مشہور, رستم, رستم زما, رستم. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص رستم کو قتل کر دے گا میں رستم کی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرا دوں گا. 3 دن 3 رات تک لڑائی چلی, اور اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی دی, رستم قتل ہو گیا, اور اس قتل کی بگدر میں اس کے سر کے اوپر جو تاج تھا سونا چاندی جواہرات ڈائمنڈ سے مزین, وہ تاج کہیں گر گیا اور گم ہو گیا. اتنا قیمتی مال غنیمت, بیت المال کا مال, دوسرے دن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے پر ایک نوجوان شخص, وہ تاج کپڑے میں چھپائے ہوئے کہ حضرت یہ گر گیا تھا, میں نے اس لیے چھپا دیا کہ کہیں کسی کے ہاتھ چڑھ گیا اور وہ لے کر بھاگ گیا تو مسلمانوں کا مال ہے ضائع ہو جائے گا. سعد ابن ابی وقاص اس کی اس امانت داری کے اوپر حیران ہو گئے کہ یہ آدمی اگر لے کر چلا جاتا اپنے گھر پر اس کو کون پوچھنے والا تھا, بھائی تو کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے, وہ خاموش ہے. اخیر میں جب بہت پوچھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور خیمے کے دروازے کے اوپر جا کر یوں کہا, سعد جس اللہ کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے ان کو میرا نام بھی معلوم ہے, ان کو میرا وطن بھی معلوم ہے, میرا قبیلہ بھی معلوم ہے, میری جگہ بھی معلوم ہے, میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے, وکفا باللہ علیما, اللہ کا جاننا کافی ہے, اللہ جانتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کہا اور وہاں سے بھاگ گئے. کہ تاریخ کے اندر آج تک اس نوجوان کا نام معلوم نہیں کہ اخلاص سیکھے آدمی تو اس سے سیکھے, بڑے سے بڑا عمل کرنے کے بعد اس کو چھپاوے, اظہار نہ کرے. اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ شیطان اس لائن سے انسان کو برباد کر دیتا ہے اور اس کی زندگی بھر کی نیکیوں کو خراب کر دیتا ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا متضاد چیزیں ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خوشیاں بھی رکھی ہے, غم بھی رکھے ہیں, اور متضاد چیزوں میں تاثیر رکھی ہے اور لذتیں رکھی ہے. جیسے سونے میں مزہ آتا ہے نی, بیدار رہنے میں اس سے زیادہ لذت اور مزہ ہے, لیکن چونکہ ہم نے اس کو کبھی چکھا نہیں, اسی لیے سید جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان شاہان عالم کو معلوم ہو جاوے کہ ان رات کی بیداریوں میں ہمیں کیا لذت اور مزہ ملتا ہے تو اپنی فوج لے کر ہمارے اوپر حملہ کر دیں کہ یہ نعمت ہمیں دے دو اور ہماری سلطنت تم لے لو. اس میں لذت ہے, بہت زیادہ لذت ہے, لیکن چونکہ ایک طرف کی لذت ہے تو ہم نے پوری زندگی ختم کر دی کہ سونے میں مزہ آتا ہے, سونے میں مزہ آتا ہے, لیکن رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر مسلح پر کھڑے رہنے میں کیا لذت ہے, کیا مزہ ہے, اس کو کبھی چکھا نہیں. کھانے میں مزہ آتا ہے, روزے میں بھوکا رہنے میں اس سے زیادہ مزہ ہے. جنہوں نے چکھا, صحابہ کرام ایسا روزہ رکھتے تھے سفروں کی حالت میں, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمن منع فرماتے تھے, ٹڑواتے تھے, لیکن پھر بھی نہیں مانا. انتقام لینے میں مزہ آتا ہے, دوسرے کو معاف کرنے میں اس سے زیادہ مزہ آتا ہے. یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں کبھی, دوسرے کو معاف کرنا تو ہم جانتے ہی نہیں. اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہو تو ایک آدھ مرتبہ جزاک اللہ, شکریہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بس وہ ختم احسان. لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو جب تک پیٹ بھر کر انتقام نہیں لیں گے اور 10 مرتبہ انتقام نہیں لیں گے, وہاں تک ہمارے نفس کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی نہیں پڑتی, ٹھنڈی نہیں پڑتی. اس کو تو سیکھا ہی نہیں. اگر یہی ایک عمل معاشرے کے اندر پیدا ہو جاوے, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو, اولاد ماں باپ کو, ماں باپ اولاد کو, پڑوسی پڑوسی کو, ایک دوسرے کو غلطیوں کے اوپر معاف کرنے کا جذبہ اگر آ جاوے تو 50% پرابلم یہی حل ہو جائیں گی. ہم لوگ پرابلم کو حل کرنے میں پرابلم بڑھاتے ہیں. نہیں, اس نے مجھے گالی دی, تب گالی دی تو کیا کرنے کا, کہ نہیں سارٹ اٹ آؤٹ, انہوں سالہ نے جوئی لیوا ہے. ارے بھائی, تو جوئی لیوانا چھے, پڑتے جوئی لیوا میں تو پرابلم تو وٹھی جائے, આ તો એક જ પ્રોબ્લેમ છે કે તને ખાલી ગાળ દીધી, પણ તું એમ કે હું એને જોઈ લેવા, તો જોઈ લેવાના એ પ્રોબ્લેમ હલ થાય કે વધી જાય, ડબલ થાય? વો તો ડબલ હો ગયા. યે હૈ નફસાનિયત. કુરાન પાક કે અલ્ફાઝ, વમા મન ખાફ મકામ રબ્બિહી વનહન નફસ અનિલ હવા. નફસ કે ઉપર કંટ્રોલ જિસકો નસીબ હો જાવે, કાબુ જિસકો નસીબ હો જાવે, બસ વો આદમી કામયાબ હો ગયા. અકલ, વહી ઓર તબિયત, તીન ચીજે હૈ. તબિયત કે ઉપર હમેશા અકલ કો ગાલિબ કરે, તબિયત પર ના ચાલે, અકલ સે દેખે કે યે કામ, યે ચીજ મેરે લિયે મુઝીર હૈ યા મુફીદ હૈ. આપકો સુગર કી બીમારી હૈ, સામને મીઠાઈ પડી હુઈ હૈ, આપકી તબિયત ક્યા ચાહતી હૈ? આપકી તબિયત, અચ્છા આપકી અકલ ક્યા કહેતી હૈ? કે અગર ખા લિયા તો તારી હવાર થઈ જાય, સુબહ મેં ઠંડા હો જાયેગા. યે અકલ. ઓર અકલ કે ઉપર વહી, કે જબ અકલ કુછ કહેતી હૈ, વહી કુછ કહે, ઉસ વખતે દેખે કે વહી ક્યા કહેતી હૈ, કિતાબ ઓ સુન્નત ક્યા કહેતી હૈ. આજકલ નૌજવાનો કો યે જીતને ભી સવાલાત ઇશ્કાલાત પેદા હોતે હૈ ઓર કિસમ કિસમ કે શુબહાત કે અંદર મુબતલા હોતે હૈ, ઉસકી યહી વજહ હૈ કે ઉન્હોને ઇસ તરતીબ કો સમજા નહીં કે તબિયત મુકદ્દમ પહેલે, લેકિન જબ તબિયત ઓર અકલ મેં તઆરુઝ હો તને અકલ કો આગે રખેગા, તબિયત કો છોડે, ખબરદાર. ઓર અકલ ઓર વહી કે અંદર એક છોટી સી મિસાલ કુરાન પાક સે. મસાલન કુરાન ને યુ કહા, યમહકુલ્લાહુ રિબા વયુર્બી સદકાત. રિબા સે માલ ફના હોતા હૈ, ખતમ હોતા હૈ, ઓર સદકા સે બઢતા હૈ. યે સૂરે આલ ઇમરાન કી, સૂરે નિસા, સૂરે બકરા કી આયત હૈ. મુશાહદા ઓર તબિયત ક્યા કહેતી હૈ? આપકી જેબ મેં 50 રૈન હૈ, આપને કિસી કો સદકા દે દિયા, તો આપકે પાસ માલ બઢા યા કમ હુઆ? હમારા મુશાહદા તો યે કહેતા હૈ કે માલ તો કમ હો ગયા, ઓર શરિયત કહેતી હૈ કે સદકા સે બઢા. ઓર કિસી ને અગર કિસી સે સૂદ લિયા ઓર જેબ મેં રખા, તો માલ બઢા યા કમ હો ગયા? કુરાન પાક કે અલ્ફાઝ યે હૈ કે સદકા સે બઢે, સૂદ સે મીઠે. બસ બંદે કી સઆદત યે હૈ કે અકલ કો એક તરફ રખે, કે વહી જો કહેતી હૈ વો સચ્ચી વાત હમારી સમજ મેં આવે યા ના આવે. યહી એક બુનિયાદી ચીજ નવજવાન તબકા ન સમજને કી વજહ સે બેશુમાર શુબહાત કે અંદર મુબતલા હુએ હૈ, કે વો હમેશા હર ચીજ કો અકલ કે દાયરે મેં. ઓર વજહ ઉસકી યે હૈ કે મુશાહદા, તબિયત, આંખ એક લિમિટ સે દેખ સકતી હૈ, ઉસસે જ્યાદા નહીં દેખ સકતી. કાન ઉસકે સુનને કી એક લિમિટ હૈ, ઇસી તરીકે સે નાક સુંઘને કી એક લિમિટ હૈ. હર ચીજ કી એક લિમિટ હોતી હૈ, અકલ કી એક લિમિટ હૈ. ઉસસે આગે એક વક્ત આતા હૈ કે યે ખતમ હો જાતી હૈ, અકલ ફિર આગે નહીં ચલતી. આપને મુર્દે કો કબર મેં રખ દિયા, દફન કર દિયા, અબ ન તો આંખે દેખ સકતી હૈ કે અંદર ક્યા હુઆ ઓર ક્યા હો રહા હૈ, ઓર ના આપ અપની અકલ સે ઉસકો માલૂમ કર સકતે હૈ કે ક્યા હુઆ ઓર ક્યા હો રહા હૈ. ઓર વહી ક્યા કહેતી હૈ કે યા તો યે જીતની તંગ હૈ ઉસસે જ્યાદા તંગ હોગી, યા હદ્દે બસર તક કુશાદા હો જાયેગી. જીતના અંધેરા હૈ ઉસસે જ્યાદા અંધેરા હો જાયેગા, યા ઉસમે નૂર આ જાયેગા, રોશની ફૈલ જાયેગી. અબ વહી કહેતી હૈ, બસ બંદે કી સઆદત યે હૈ કે વહી કો મુકદ્દમ રખે. અલિફ લામ મીમ ઝાલિકલ કિતાબ લા રઈબ ફી, લા રઈબ ફી એ કુરાન પાક કી પહેલી આયત, કે ઇસકી બાતો મેં જરા બરાબર શક નહીં. یہ الگ بات ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. ہر چیز کے سمجھنے کا ایک وقت ہوتا ہے. 5 سال کے بچے کو اگر آپ سمجھانا چاہے کہ شادی کیا ہے, شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, 5 سال کے بچے کو اگر کوئی سمجھانا چاہے تو کیا سمجھائے گا؟ اس کا بیٹا تو انتظار کر, جب بڑا ہو جائے گا تو ساری بات خود بخود تجھے سمجھ میں آ جائے گی. ایک ٹائم ہے اس کا, وقت سے پہلے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حیات باقی رکھی ہے. ہر مرنے والے کے بارے میں 2 چیزیں سوچے, 2 باتیں. ایک تو یہ سوچے کہ جتنے گناہ یہ آدمی لے کر گیا ہے اس کو خود اگر معاف کروانا چاہے تو معاف نہیں کروا سکتا, اور جتنی نیکیاں اس نے جمع کی ہے ان نیکیوں میں اگر زیادتی کرنا چاہے تو وہ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. ان 2 چیزوں سے وہ تو ہو گیا محروم. اللہ تعالی نے میرے لیے یہ موقع رکھا ہے ابھی تک کہ جتنے گناہ آج تک میں نے جمع کیے ہیں اس کی خدا سے مغفرت کروا لوں, اور جو کچھ نیکیاں ہیں اس میں میں اضافہ کروا لوں. کفا بالموت واعظن, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی کے اوپر اس کو کہ واعظ واعظ نصیحت واعظ نصیحت کیا کرتے ہو, یہ روزانہ جنازے اٹھاتے ہو, ہر مرنے والا ایک واعظ کر کے جاتا ہے لیکن سننے کے لیے کان چاہیے. جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے اور اس گھر میں سے وہ نکلتا ہے, جنازہ لوگ باہر نکالتے ہیں, اس وقت وہ ایک واعظ کہتا ہے. وہ یوں کہتا ہے کہ میرے دوستو مجھے دیکھو اور میرا یہ یہاں سے جانا دیکھو, میں نے ان سب چیزوں کو جمع کیا تھا اور جمع کر کے میں نے اپنی عاقبت خراب کی تھی, اپنے نامہ اعمال کو خراب کیا تھا. یہ سارے گناہوں کا بوجھ لے کر میں تنے تنہا جا رہا ہوں اور یہ سب کا سب بیوی بچوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں. وہ واعظ اور نصیحت کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس کان نہیں ہے. ایک مرتبہ قبرستان میں دیکھا ہے 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں اور باتیں کرتے کرتے زور سے ہنسے, وہاں ہمارے یہاں لینس میں. یہ آدمی جا رہا ہے, اس کو دفن کرنے کے لیے آپ آئے ہیں اور یہاں قبروں کے درمیان میں کھڑے کھڑے آپ ہنستے ہیں. غفلت کی انتہا ہو گئی. بھئی کوئی شادی کے ہال میں ہنسے, کسی اور تقریب اور فنکشن میں ہنسے, یہاں بس غفلت اتنی تاری ہے, اتنی تاری. میں نے شاید ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا یہاں کسی مقام پر کہ وہ ہمارا حال ایسا ہے جیسے وہ قربانی کے بکرے. قربانی کے دن کیا ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنے والے آتے ہیں اور وہ کڑال میں سے پکڑتے ہیں. جب وہ پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سارے بکرے بھاگتے ہیں, ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. وہ ایک کو پکڑ کر لے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے وہ تمام بکرے کان اونچا کر کے دیکھتے رہتے ہیں, پھر 5-10 منٹ کے بعد گھاس کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کو پکڑ کر لے گئے, ہم تو بچ گئے ہیں. پھر 10-15 منٹ کے بعد پھر وہ آئے گا اور پھر ایک کو پکڑے گا. اب بھاگم بھاگی مچے گی. پھر وہ تھوڑی دیر کان اونچا کر کے آنکھیں پھٹی ہوئی کہاں لے گئے, لیکن کسی کو یہ سوچنے کا موقع نہیں ہے اس میں, اور نہ یہ بصیرت ہے کہ یہ ہر 15 منٹ کے بعد ایک کو پکڑ کر لے جاتے ہیں. وہ لے کہاں جاتے ہیں اور اس کو کرتے کیا ہے؟ کوئی ایک بھی اس کو سوچنے ان میں, اس لیے کہ اس میں صلاحیت نہیں. غفلت اسی کو کہتے ہیں, انجام سے ناواقف رہنا کہ کل کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے, اس سے ناواقف رہنا یہ غفلت. ایک مرتبہ میں گھر کے اندر بچے وہ کمپیوٹر کے اوپر گیم کھیل رہے تھے, نواسے ہمارے, ان کے روم میں میں گیا تو وہ, میں نے خود دیکھا ایک چیز, وہ ایسا دیکھا کہ کوئی شہر ہے, شاندار شہر ہے, اعلی قسم کا بنا ہوا اور اس میں اعلی سے اعلی روڑ بنے ہوئے ہیں. روڈ کی سائڈ کے اوپر درخت لگے ہوئے ہیں, ہوٹلیں ہیں اور کیا سے کیا, اور اعلی سے اعلی قسم کی گاڑیاں بھاگی چلی جا رہی ہے. بس یہ بچے دیکھ رہے تھے. وہ گاڑی جو بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے دوسری تیسری چوتھی, جہاں یہ ان کا روڈ ختم ہوتا ہے اس کے آگے وہ دریا ہے اوشن, اور وہ گاڑی ایک دم سے کود کر اوشن کے اندر جا کر گرتی. اس کے پیچھے دوسری زور سے آتی ہے تو وہ زور سے دوسری گرتی ہے, تیسری. تو میں نے میرے نواسے کو کہا کہ ٹھہر جا, چاہتا بیٹا اس کو پھر ریپیٹ کر. میں نے کہا دیکھا ہر گاڑی کا انجام جو ہو رہا ہے وہ پیچھے والے کو نہیں بتلا سکتا کہ بھائی ادھر مت آؤ, ادھر ہلاکت ہے. وہ تو فقط روڑ, درخت, شہر شاندار, گاڑیاں شاندار چل رہی ہے, ڈڑا ڈڑ بھاگ رہے ہیں, لیکن اس کا اینڈ کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. اور وہ جو چلا گیا وہ پچھلے والے کو نہیں بتلا سکتا کہ آپ مت آنا ادھر, ورنہ ادھر ہلاکت ہے. نتیجہ یہ ہے کہ سب کے سب ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک ہلاک ہو رہے ہیں. ہر مرنے والا شخص اگر ہدایت کے بغیر مر رہا ہے تو وہ دریا میں گر رہا ہے, لیکن وہ پیچھے والے کو بتلا نہیں سکتا کہ تمہارا انجام, بس آؤ ہمارے پیچھے پیچھے آؤ. نتیجہ یہ, حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے یہ ذکر فرمایا کہ صحابہ نے اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے سامنے جب روحوں کو پیش کیا کہ یہ اتنے انسان دنیا کے اندر جائیں گے, تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ اتنے انسان دنیا کے اندر جب جائیں گے تو وہ دنیا میں رہیں گے کیسے, اتنی ساری روح ہے, وہ تو بہت بھیڑ ہوگی دنیا میں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, وہ ایک ساتھ نہیں جائیں گے. میرا نظام یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جائیں گے, وہ اپنا ٹائم پورا کریں گے, وہ وہاں سے واپس چلے آئیں گے, ان کی روحیں لے لی جائے گی کہ ان روحوں پر کتنی محنت کی ہے تم نے. اس کے بعد دوسرے جائیں گے, وہ اپنا ٹائم, وہ دوسرے جائیں گے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ پھر وہ آئیں گے کیسے وہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت کو پیش کیا کہ یہ اس طریقے سے موت آئے گی اور وہ موت سے ان کی روح نکل جائے گی اور پھر وہ یہاں قبضہ کر لی جائے گی, سارا موت کا منظر. تو فرشتے ڈر گئے کہ اللہ ایسی موت جب ہر شخص کے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہوگی تو وہ دنیا کی لذتوں سے, نعمتوں سے فائدہ کیسے حاصل کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو تو وہ کھانا کھا رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی آ جاوے, تلوار تو ہر وقت لٹک رہی ہے. تو وہ دنیا میں جو آپ نے نعمتیں رکھی ہے, لذتیں رکھی ہے, اس سے وہ فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں ان کے اوپر غفلت مسلط کر دوں گا جس سے وہ غافل ہو کر لذتوں میں فائدہ اٹھاتے رہیں گے. یہ غفلت ہوگی کیسے؟ کہا کہ ان کے اوپر امیدیں لمبی لمبی, پلان طول الامانی, لمبی لمبی امیدیں میں ڈال دوں گا ان کے قلب کے اوپر, بس وہ اس میں ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, اس کو پورا کرنے ہی میں اپنا سارا وقت صرف کرتے رہیں گے اور ان کی غفلت دور نہیں ہوگی, اور اسی حالت کے اندر وہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اور پھر اس دنیا سے اچانک وما تدری نفسم مازا تقسیب و غدا وما تدری نفسم میں ائی ارد تبوم, اچانک آتی ہر ایک کو کتنے جا. پہلے زمانے میں تو لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی تو 50 سال میں 100 سال میں ایک ایک جنازہ ہوتا تھا اگلی امتوں میں, تو کبھی برسوں میں ہو گیا. خود ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ مہینوں میں کہیں سننے میں آتا تھا، چار مہینے میں پانچ مہینے میں سننے میں آتا تھا کہ میاں فلانے شہر کے اندر جنازہ ہو گیا ہے، سارے لوگ ایک دم سے پریشان ہو جاتے تھے. لیکن اس وقت جو دنیا کا حال ہے، لیکن اس کے باوجود غفلت ہے. ایک مرتبہ دجال کے بارے میں بیان کر رہا تھا، دجال کی یہ حال ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، اس طریقے سے ہوگا اس طریقے. ایک شخص نے سوال کیا کہ مولوی صاحب، جب اتنی ساری باتیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمائی ہے اور اتنا زیادہ باخبر کر دیا ہے، تو اب کسی مسلمان کا دجال کے فتنے میں پھنسنے کا سوال ہی کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے تو اس کا سارا فتنہ موجود ہے. اب کیسے کوئی اس کے فتنے میں آ جائے گا کہ اتنی زیادہ بار بار دعائیں سکھلائی جاتی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. میں نے کہا کہ یہ دنیا فتنہ ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. یہاں دنیاوی زندگی کے پانچ درجات بیان فرمائے ہیں اس آیت کریمہ میں. انما الحياة الدنيا لعب ولهو، پہلا درجہ لعب، کھیلنے کا. یہ ایک سے لے کر دس سال کی عمر تک تو لعب ہے، بچہ ہر وقت کھیلتا ہی رہتا ہے، یہ ٹوائز، وہ چیز، وہ بال، وہ بیٹ، یہ چاہیے وہ چاہیے. یہ پہلے دس سال ہے. اس کے بعد کے دس سال ہے لہو. لہو کہتے ہیں مقاصد حیات کی زندگی میں غافل کرنے والے کام، جو انسان کو مقاصد حیات سے غافل کر دے. تو دس سے لے کر بیس تک یہ مقاصد حیات سے اسکول کا کام نہیں کیا، سیل فون میں، مدرسے کا کام نہیں کیا، فلاں چیز نہیں کی، یہ غافل کریں. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. بیس سال کے بعد اب زینت، ہر وقت وہ بال، کپڑا، آئینہ، آؤٹ لکنگ، وہ بس ہر نوجوان کو ایک ہی نشہ ہے، میں کیسا نظر آ رہا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں کیسا ہوں. بھائی تو جیسا ہے ایسا ہی، ان محنتوں سے کچھ بھی ہوگا نہیں، یہ ساری محنتیں تیری بیکار ہیں، جیسے اللہ نے تجھے بنایا ہے اس پر راضی ہو جا بس. فلسفہ یہ ہے، آسان فلسفہ راحت کا یہ ہے کہ جس حالت میں مجھے اللہ نے بنایا ہے اس حالت کے اندر میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے مصور، صورت دینے والے، ہر انسان کو اس کی صورت دی ہے، جو چاہا ماں کے پیٹ کے اندر اس کی صورت بنائی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جو صورت اللہ نے چاہی اس میں تجھے بنا دیا. تو یہ تیسرا درجہ ہے بیس سے لے کر تیس تک زینت کا. اس کے بعد وتفاخر، فخر، ایک دوسرے کے اوپر بڑائی، تو بڑا یا میں بڑا، تیرا گھوڑا آگے یا میرا گھوڑا آگے، تیرا گھر اچھا یا میرا گھر اچھا، تیری گاڑی اچھی یا میری گاڑی اچھی، تیری نعمتیں اچھی یا میری نعمتیں اچھی، اس کو کہتے ہیں تفاخر، ایک دوسرے پر اپنا فخر اور بڑائی جتلانا. یہ تیس سے لے کر چالیس تک آدمی کو چلتا ہے. پھر چالیس کے بعد وتکاثر فی الاموال والاولاد، تکاثر، کثرت بتلانا، تیرے پاس کتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، گاڑیاں کتنی، میرے پاس اتنی، دکانیں میرے پاس اتنی، تیرے پاس کتنی، کثرت، اپنی کثرت کو دوسرے کے مقابلے میں ظاہر کرنا. یہ پانچ درجے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے لعب، لہو، زینت، تفاخر اور تکاثر، یہ پچاس سال تو پورے ہو گئے. اب پچاس سال کے اوپر کثرت تو ہوئی، لیکن وہ جو بھاگم بھاگی کی ہے اس کے نتیجے میں پرمیننٹ مہمان آ گئے. شوگر, پریشر, آرتھرائٹس پرمیننٹ اس لیے ہے کہ یہ قبر تک اس کی خدمت کرتے رہو بس, اس سے چھٹی نہیں ملے گی. گاڑی چلے گی جب تک چلنے والی ہے, اللہ تعالیٰ چلائے اور چلا رہے, لیکن چھٹی مل جائے اس سے یہ پرمیننٹ مہمان ہے اور اسی میں پھر آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من امرأة تشیبنی قبل المشیب واعوذ بک من ولد یکون علی وبالا واعوذ بک من مال یکون علی عذابا واعوذ بک من صاحب خدیعة ان رآ حسنة دفنها وان رآ سیئة اذاعها. چار ہلاکت کے اسباب بیان فرمائے. اللہ, ایسی عورت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپا آنے سے پہلے مجھے بڑھا کر دے, ایسی عورت سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے کا ٹائم آنے سے پہلے مجھے بڑھا بنا دے, اور ایسی اولاد سے میں پناہ مانگتا ہوں جو اولاد میری دین دنیا کے لیے وبال بنے, اور ایسے مال سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے آخرت اور قبر کے عذاب کا ذریعہ بنے, اور ایسے دوست کی دوستی سے میں پناہ مانگتا ہوں, ایسا مکار دوست کہ اگر میری کوئی خوبی دیکھے تو اس کو تو دفن کر دے, لیکن ایک تھوڑی سی عیب اگر اس نے میری دیکھ لی تو دنیا بھر میں اس کو پھیلاتا رہے گا. صاحب خدیعہ, دھوکے باز دوست وہ ہے کہ تمہارے کمالات کو کسی کے سامنے نہیں بولے گا کہ میرے فلانے دوست کے اندر یہ کمال ہے, یہ کمال ہے, یہ کمال ہے, لیکن اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی زندگی میں, کوئی عیب اس نے دیکھ لی ہے تمہارے اندر, تو بس پوری دنیا میں اس کو پھیلائے گا. اس کو صاحب خدیعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس سے پناہ طلب کی. اے اللہ, یہ چار اسباب اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور آدمی اس کے پیچھے مت. ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک حاجی تھے, یہ ساؤتھ افریقہ ہی کے حاجی ہمارے ساتھ سفر میں, ان کی بیوی نے ان کو ایک رنگ بتلائی تھی کہ ایسی ڈیزائن ہونی چاہیے, اس کے اوپر ڈائمنڈ ایسا ہونا چاہیے, اور ایسی ایسی وہ رنگ. اب وہ یہیں سے بس وہ جدے اترے, بھائی صاحب مجھے ایسی رنگ خریدنے کی ہے, وہ ذرا یاد رکھنا آپ. ارے بھائی تو ہنستا کر, یہاں کس لیے آیا ہے؟ بھائی صاحب وہ کہاں ملے گی؟ وہ جہاں بھی کوئی جویلری کی دکان, وہ ذرا دیکھ لیتے. نہیں نہیں, یہ نہیں یار, یہ نہیں. وہ پورا حج اس نے اس میں خراب کیا, حج ختم ہو گیا اس میں. بھائی صاحب وہ ابھی وہ اپنا کام نہیں ہوا ہے یار, وہ ذرا حج کے بعد. اچھا چلیے بنداؤ کے اندر لے جاتے ہیں تجھے. وہ اوپر گئے تو اتفاق سے وہ پہلی ہی جویلری دکان کے اندر وہ داخل ہوئے, سامنے یہی میری بیوی نے کہا ہے, یہی کہا ہے, یہی 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 یہی. بھائی کتنے کی ہے بھائی؟ بس وہ ان کی خوشی جو تھی, ان کی جو خوشی تھی, سارا حج کے اعمال ایک طرف اور بیوی کی رنگ مل گئی وہ ایک طرف, یعنی ان کا حکم پورا ہو گیا. کیا ہوا؟ تو کہ ان کا حکم پورا ہوا. او ہو ان کی خوشی تو آج تک میں بھولتا نہیں ہوں کہ کتنی خوشی سے انہوں نے وہ لیا اور اس کو پیک کیا. ہمیں ایون راضی تھے جائے, ایون ہمیں راضی تھے جائے, برابر ایم کے خوش تھے جائے. ایون نے جی جوئی تو ایون ملی گیو, ایون ہمیں خوش تھے جائے. میں نے کہا کہ یا اللہ, تو اللہ کو خوش کر کے آیا تھا یہاں, کس کو خوش کرنے کے لیے آیا, اور کیا تیرا مقصد ہے؟ یعنی نفس کا جذبہ دیکھو کہ ایک نماز کا موقع مل گیا, مومن اللہ کا حکم پورا ہو گیا, الحمدللہ. میں نے زکات ادا کی, اللہ کا حکم پورا ہو گیا. رمضان پورا ہوا, الحمدللہ. 30 روزے, اللہ کا حکم پورا ہو گیا. تو خدا کے حکم پورا ہونے کے اوپر جو خوشی اور جو جذبہ, بس ان کی خوشی ایسی تھی ایسی تھی, اچھل پڑے اس کے اوپر. اور پورا حج اسی کو گاتے رہے. بس میں مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ ہمارے قلب کا جتنا ہمارا جذبہ ان کو خوش کرنے کا, کاش کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ایسا جذبہ ہمارے اندر اگر پیدا ہوا ہوتا اور وہ جیسا مخلوق کے ساتھ. ایک مرتبہ ایک شخص سے جوبگ میں ملے, کہنے لگے مولوی صاحب میں نے فلاں کمپنی میں 22 سال نوکری کی, اب ریٹائر ہوا ہوں اور ایک بات بتلاؤں میں آپ کو. میں کہا بتلاؤ. 22 سال میں میرا ایک بھی فالٹ نہیں, ایک مرتبہ بھی میری کوئی قصور, کوئی کمپلین, کوئی چیز نہیں, ایسی میں نے نوکری کی. میں نے کہا کہ اللہ اپنے بندے سے یہی چاہتے ہیں کہ 20 سال سے میرے گناہ لکھنے والے فرشتے کو کبھی میں نے چانس نہیں دیا. اللہ اپنے بندے سے وہی چاہتے ہیں جو تو اپنے باس کے بارے میں کہتا ہے کہ 22 سال کی نوکری میں میرا کوئی قصور ان کے سامنے نہیں آیا. کاش کہ یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارا پیدا ہو جاوے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی, کہیں ہمارے نامہ اعمال میں, کہیں ہمارے اس میں ایسی کوئی چیز تو نہیں آ گئی دن بھر کے اندر جو خدا کے سامنے پیش ہوگی اور خدا ناراض ہو جائیں گے. یہ جذبہ اگر پیدا ہو جاوے تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہے. بہرحال ہمیں اپنی زندگی کی باقی رہنے کی قدر کرنی چاہیے. زندگی باقی ہے, اس کی قدر کہ جو کچھ قصور گناہ ہوئے ہیں اس کی مغفرت کی فکر, اور جتنے اعمال ہمارے پاس ہے اس کو بڑھانے کی فکر. جو گئے, لکھا ہے کتابوں میں کہ جب زندہ لوگ قبرستان میں جا کر پڑھتے ہیں باہر, تو اندر قبر والے کی روح تلملا جاتی ہے. کاش کہ مجھے ایک مرتبہ اللہ بولنے کے لیے اللہ اجازت دے, ایک مرتبہ اللہ بولنے کے لیے. خبردار, اب کچھ نہیں بول سکتا, ہم نے تجھے موقع دیا تھا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اتنی ہم نے تجھے عمر دی تھی کہ جو بننا چاہے وہ بن سکتا تھا, اتنی ہم نے تجھے عمر دی تھی کہ جو بننا چاہے وہ بن سکتا تھا, لیکن تو نے سارا کا سارا اسی میں ختم کر دیا اور ان کو راضی کر لیا. جن کو راضی کر لیا ہے ان کے پاس جا کر اب مانگ لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کی اوقات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی سعادت نصیب کرے, فکر نصیب کرے, اور غفلت سے ہمیں نکال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم عافنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الاخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللهم رب اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے, سننے والے بہنوں کی اور جو موجودہ یہاں بھائی ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ان کو عافیت عطا فرمائیے, ان کو مقاصد زندگی میں کامیابی نصیب فرما دیجئے. مریضوں کو اپنے امراض سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے, عافیت سلامتی عطا فرمائیے. آئندہ ہر قسم کی بیماریوں سے ان کو محفوظ فرمائیے. اے اللہ ہماری زندگیوں کے اوقات میں برکتیں عطا فرمائیے, اور اس مسجد کو آباد فرمائیے, اور اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو جزائے خیر نصیب فرمائیے, عافیت سلامتی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس پورے مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے دل کی حاجتیں آپ خوب جانتے ہیں, ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. ان کی جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں اسے آپ خوب جانتے ہیں, ان کی تکلیفوں مصیبتوں کو دور فرما دیجیے. کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاتن تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك علی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.